علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر دوستوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو ازرائے کرم ذرا واضح کر دیں کہ آواز آپ دوستوں تک برابر پہنچ رہی ہے. میں کچھ دیر یہاں ہمارے دوست امین بھائی کے گھر آیا ہوا تھا اور آپ دوستوں سے ہونے والی بات چیت کو سن رہا تھا. اس میں آپ جس بھائی کا نام لے رہے ہیں کوئی بلوچ صاحب, ان کی کل بھی گفتگو سنی تھی تھوڑی سی اور آج بھی ان کی تھوڑی سی گفتگو سنی ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جب بھی بات کرتے ہیں اپنے دلائل سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. ابھی ختم نبوت بھائی نے ان سے ایک صاف ستھرے انداز میں یہ بات پوچھی کہ آیت کا ترجمہ جنگ مقدس میں جو لکھا ہے وہ ذرا پڑھ کے سنا دے. اگر پڑھ کر وہ سنا دیتا تو ظاہر ہے کہ اس کا اپنا کیا ہوا ترجمہ غلط ثابت ہوتا, یا پھر اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں جو ہوں وہ ترجمہ اپنی جگہ صحیح ہے, جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ غلط ہے. ان دونوں کے بجائے ایک تیسری بات وہ چھیڑتا ہے درمیان میں اور پہلی بات چھیڑا جاتا ہے. اس لیے آپ نے جیسا کہ ابھی عرض کیا اور کہا ہے کہ ان کے پاس سوائے گالی گلوچ کی اور کچھ نہیں, دلائل سے یہ کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور واقعتاً ان کے پاس کوئی دلیل ایسی ہوتی بھی نہیں کہ جس کے ذریعہ سے کسی کو وہ قائل کر سکیں. بہرحال آپ دوست اس پر جو محنت کر رہے ہیں اور اس قسم کے نادانوں کو ان کی نادانی دکھا رہے ہیں اور ان کی جہالت دن بدن واضح ہوتی چلی جا رہی ہے, یہ آپ سب دوستوں کی محنت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بات صرف علماء اعظام تک محدود نہیں رہی بلکہ الحمدللہ آپ دوستوں نے بھی سرکار دو عالم رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچم اٹھا رکھا ہے اور بڑی ہمت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, جوان مردی کے ساتھ آپ نے یہ عالم اٹھایا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس کا اجر اس دنیا میں بھی آپ پائیں گے اور کل قیامت کے دن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کی عظمت اور اس پرچم کو اٹھانے کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی آپ کی شفاعت کے مستحق قرار پائیں گے. ختم نبوت بھائی نے جیسا کہ مجھے کہا ہے, حکم دیا ہے کہ چند باتیں ختم نبوت کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کروں, تو جی چاہا کہ بھائی تھوڑی دیر آپ دوستوں سے اس موضوع پر چند گزارشات پیش کروں, شاید ہمارے ان دوستوں کو جو الحمدللہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں تھوڑا سا استفادہ ہو جائے, اور ان بھائیوں کو جو ابھی تک کسی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کی غلامی میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور نکلنے کی کوئی راہ نہیں پا رہے ہیں, شاید ان کے لیے بھی کوئی ہدایت کی راہ نکل آئے, بات واضح ہو جائے, تو ان کے دل میں بھی سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہونے کا جذبہ بیدار ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات اور صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین محترم, ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی اور اہم رکن ہے جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کے سلسلے کو جو شروع فرمایا اسے سرکار دو عالم رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا. اب اس پوری مبارک اور مقدس جماعت سے کسی ایک پیغمبر کو بھی آپ باہر نکالیں گے تو یہ بھی کفر ہے, اور کسی ایک کو اندر داخل کریں گے نئے کو تو یہ بھی کفر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی تشریح نبی پیدا ہوگا اور نہ کسی کو غیر تشریح نبوت دی جائے گی. ہر طرح کی نبوت کا دروازہ بند کیا جا چکا ہے. مجھے ایک بات یہاں یاد آئی جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا سید بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم بزرگ اور اپنے وقت کے محدث گزرے ہیں. مدینہ منورہ میں قیام فرمایا تھا آخری دنوں میں اور ان کا وہیں انتقال بھی ہوا تھا. ان کی حدیث پر کتاب ترجمان سننا چار جلدوں میں ہیں, بڑی پائے کی اور علمی کتاب ہے. انہوں نے ایک مقام پر بڑی عجیب بات لکھی ہے. کہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث ہمیں اس عقیدے پر ایمان لانے کا حکم دیتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول اور خاتم النبیین تسلیم کرو. پہلے انبیاء کرام جتنے بھی آتے رہے ان کے ساتھ ان کی نبوت اور ان کی رسالت کا تصور کافی تھا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا نبی مانتا ہوں کافی ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا نبی مانتا ہوں کافی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا رسول مانتا ہوں کافی ہے, تو پہلے انبیاء کرام کے ساتھ ان کی نبوت اور ان کی رسالت کا تصور کافی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ اور یہ تصور کہ آپ صرف خدا کے رسول ہیں یہ ناکافی عقیدہ ہے اور ناکافی تصور ہے. آپ کا کامل تصور یہ نہیں. پہلے پیغمبروں کے ساتھ تو یہ تصور کافی ہے کہ وہ خدا کے پیغمبر اور خدا کے رسول, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا کامل تصور یہ ہوگا کہ آپ کو خدا کا رسول بھی مانا جائے اور انبیاء کرام علیہم الصلوات و التسلیمات کا سرتاج اور خاتم بھی مانا جائے. ان دونوں باتوں میں بھی آپ لکھتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں بھی آپ کا جو امتیازی تصور ہے, امتیازی جو تصور ہے وہ عقیدہ خاتم النبیین ہے. آسمان پر بھی اس کی منادی ہوئی, آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو یہی امتیازی شان نصیب ہوئی. جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آخری دنوں میں یہی بات کہی کہ اب اس زمین پر میرا بابا پہرایا ہے وہی یہ آخری مرتبہ میں آتا. اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف میں جو حضرت عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے جس میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت ان محمد الخاتم النبیین, کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ذکر ختم نبوت کے ساتھ چلا وہ لوح محفوظ میں بھی آپ اسی نام سے پہچانے گئے, اسی امتیازی شان کے ساتھ سامنے آئے. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیان ہے امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مسند میں اور امام ابی یالہ نے بھی اپنے مسند میں نقل کیا ہے کہ جب قیامت کے دن سلسلے میں انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کے پاس چلتے رہیں گے جاتے رہیں گے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ میں حدیث میں ملتے ہیں وہ یہ کہ ان محمد الخاتم النبیین قد حضر اليوم, کہ آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یہاں موجود ہیں, ان کے پاس جاؤ. پھر سیدنا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانوں کی طرف گئے, آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے, تو وہاں خدا کے فرشتوں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ من ھذا معک, کہ آپ آئے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ میرے ساتھ ہیں, خدا کے پیغمبر میرے ساتھ ہیں, خدا کے نبی میرے ساتھ ہیں, بلکہ مجمع الزوائد کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ساتھ محمد رسول اللہ کے خاتم النبیین بھی کہا کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں بلکہ میں اس شخصیت کو لے کر آیا ہوں جو رسالت کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہے, خدا کا پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا خاتم بھی ہے. پھر جب اللہ جل شانہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو اس نے بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ ہمیں آپ کو باعتبار خلقت و اتصاف نبوت آپ کو پہلے بنایا و آخرہم بعثاً, لیکن جہاں تک بعثت کا تعلق ہے آپ کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے بعد بھیجا ہے. اور پھر کل قیامت کے دن جب ساری کائنات آپ کے سامنے آئے گی جلوہ گر ہوگی, صحیح بخاری کے الفاظ غالباً صحیح بخاری میں الفاظ ہیں اور اہل علم سے مقتی بھی نہ ہوں گے کہ فیاتون محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سارے آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کیا کہیں گے, یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدا کے رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں. معلوم ہوا کہ آپ کی ذات کے ساتھ جو آپ کا تصور ہے اس کا تعلق صرف رسالت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ بھی ہے. جیسا کہ مولانا نے عرض کیا تھا کہ پہلے پیغمبروں کا تعلق رسالت کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور رسالت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا بھی. تو بہرحال ہم نے جو یہ بات کہی یہ ہماری اپنی خانہ ذات بات تو ہے نہیں اور نہ ہم نے کوئی بات اختراع کی ہے, ہماری بنائی ہوئی بات تو ہے نہیں. قرآن کریم نے بھی صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء فرمایا, تکمیل دین کی بشارت دی. خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد مرتبہ اپنی ختم نبوت کی تصریح فرمائی, اسے مختلف مثالوں کے ذریعہ ذہن نشین کرایا, اس پر دلائل دیے, کسی جگہ مزید تشریح کی ضرورت ہوئی آپ نے اس کی مزید تشریح فرمائی, اور اپنی امت کو دجالوں سے اور مکاروں کے مکر سے بھی بتایا اور ان کے جھوٹے ہونے کا بھی اعلان فرمایا. اب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی عقیدے کو لے کر آگے بڑھے اور اس کی مخالفت میں اٹھنے والی ہر آواز کو صحابہ کرام نے بھی مٹانا اپنا مذہبی فریضہ جانا اور عملی طور پر بتا دیا کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں, یہ اجماعی عقیدہ ہے, اس میں تاویل یا تشکیک کی راہ پیدا کرنا کفر ہے, اور اس کے لیے اگر کسی جگہ جانی یا مالی قربانی کی ضرورت پیش آئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. پھر آگے کا دور آیا تو تابعین اس کے لیے اٹھے, ائمہ کرام اس کے لیے اٹھے, علماء اعظم اس کے لیے اٹھے, اور انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنے اپنے ادوار میں اپنی اپنی کتابوں میں اس عقیدے کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور واضح تائیدات کے ساتھ یہ بیان بھی کیا اور بالاتفاق یہ موقع اختیار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دینا خواہ وہ تشریعی ہو یا غیر تشریعی ہو یہ کفر ہے, اور ایسا دعویٰ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ شخص یعنی مدعی پہلے سے مسلمان ہے تو اب وہ اس دعوے کی بنا پر ارتداد کی وادی میں جا گرے گا اور اس کی سزا اسلام میں معروف اور متفق علیہ ہے اور وہ سب مسلمان جانتے بھی ہیں. قادیان کے مرزا غلام مرتضی اور چراغ بی بی کے بیٹے مرزا غلام احمد قادیانی نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا وہ مسلمانوں والے عقیدے پر ہی تھا, وہ وہی بات کہتا تھا جو سب مسلمان شروع سے کہتے چلے آ رہے تھے. مگر جب اسے نبوت کا شوق چڑھایا تو اس نے پہلے نبوت کی تقسیم کر دی, اسے تشریح اور غیر تشریح چکروں میں ڈالا, لفظ خاتم النبیین میں الحاد کی راہیں نکالی اور آگے جا کر خود ہی مدعی نبوت بن بیٹھا. اب جن لوگوں نے اس کی اس خانہ ذات نبوت کو تسلیم کیا وہ ان کے نزدیک جنتی ٹھہرا, اور جو اس کی خانہ ذات نبوت کا منکر ہو گیا وہ کافر بتایا گیا, جہنمی بنایا گیا, اس کی ماں کو پکالی دی گئی, اس کے خاندان کو لتاڑا گیا. اور جب علماء اسلام نے مرزا غلام احمد قادیانی کی ان تاویلات اور ان کی ان کفریات پر گرفت کی تو اس نے قرآن و حدیث کی منمانی کی, احادیث نبویہ کو اور جارہ کا جامع بنایا, بزرگان دین کی عبارتوں میں ایسی عجیب و غریب قطربونیت کی کہ شیطان کے بھی کان کاٹ ڈالے, اور اسی قلب و دجل کی زمین پر اثر نبوت کی تعمیر اٹھائی. مگر سب جانتے ہیں کہ جو شاہ کے آشیانہ بنے گا وہ ناپائیداری ہوگا. مرزا غلام احمد قادیانی نے جو جمہور امت کے عقیدے پہلے سے چلے آ رہے تھے اس کو بیک قبل باطل قرار دے دیا, اور پورے امت مسلمہ کی تکفیر اور تردید کو اپنا دن رات کا مشغلہ بنایا. علماء اسلام نے اسے بارہا سمجھایا بھی, دلائل سے اس کی جھوٹی نبوت کا پردہ بھی چاک کیا, مگر اس نے سیاست اختیار کرنے کے بجائے واضح طور پر انکار کر دیا, نہ اپنے دعوی نبوت سے توبہ کی اور نہ وہ مسلمانوں والے عقیدے پر آیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا راستہ مسلمانوں کے راستے سے جدا ہو گیا, اور اس نے علل اعلان ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی. انگریزوں نے اپنے سائے میں اسے پروان چڑھایا تاکہ وہ 1908 میں جا کر مر گیا. اب اس کے بعد اس کے جو جانشین مذہب پر حاشیہ آرائی کی, نبوت کو ثابت کرنے کے لیے بطور خاص مرزا بشیر الدین محمود ہوا یا حکیم نور الدین ہوا, ان لوگوں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ جس طرح بھی بن پڑے مرزا غلام احمد قادیانی کو صحیح ثابت کرنے لیے, اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کریم کی کسی آیت کو ذبح بھی کر دینا پڑے تو ذبح کر دیا جائے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی احادیث پر نشتر بھی چلانا پڑے تو نشتر چلا دیا جائے. اب جو مسلمانوں کو اپنے پیغمبر خاتم سے الگ کرنے کے لیے نکلا تھا اور اس کے مرید مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی میں لانے کے لیے جد جہد اور تن من دھن کی بازی لگا رہے تھے, اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ خود ہی مسلمانوں سے علیحدہ کر دیے گئے. اور پھر عجیب بات تو یہ ہے کہ خود ان کی جماعت میں اس طرح کی پھوٹ پٹی کہ یہ ایک گروہ قادیانی کی شکل میں سامنے آیا اور ایک گروہ لاہوری کی شکل میں سامنے آیا. ان دونوں میں مناظرے بھی ہوئے, مباحثے بھی ہوئے. مباحثہ راول پنڈی نامی جو کتاب ہے ان کی, یہ ایک عجیب یادگار ہے اور اس کا مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں پر جس طرح دوڑے تھے اور جس انداز میں مرزا غلام احمد قادیانی کی زبانیں اہل اسلام بالخصوص علماء کرام کرتی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس قادیانی اور لاہوری کی زبانیں ایک دوسرے کے خلاف کی. تاہم علماء اسلام کے نزدیک خواہ وہ قادیانی ہو یا لاہوری ہوں, ان کے عقائد کفریہ کے بنا پر یہ مسلمانوں کے راستے سے الگ کر دیے گئے. مناظروں میں قادیانوں کا کفر واضح ہوا, انہیں شکست پاس ہر جگہ ہوئی. حکومتی سطح پر اگر کہیں بحث کا موقع آیا تو آپ جانتے بھی ہیں کہ مرزا ناصر کو اسمبلی میں کھل کر بات کرنے کا موقع دیا گیا مگر وہ اپنے عقیدے کو کسی جگہ پر صحیح ثابت نہ کر سکا. اسمبلی میں مرزا غلام احمد قادیانی کے جو عقائد تھے اور اس کی جو عبارتیں تھیں بحوالہ سامنے آئی بھی, مرزا ناصر کے پاس ان کا کوئی جواب نہ تھا. وہ ذلت اور یاس کے ساتھ وہیں کھڑا رہا. سب نے اس منظر کو دیکھا, پھر پہلے پتہ نہیں بلکہ بعد میں ساری دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ فتح حق کو نصیب ہوئی اور ہمیشہ فتح حق ہی کی ہوا کرتی ہے. جال حق وضا کل باطل ان الباطل کان ذہوقا. مجھے اس وقت یہ بات بطور خاص عرض بھی کرنی ہے کہ یہ لوگ جو نہ کبھی آیت خاتم النبیین میں جو لفظ خاتم کا اس کو یہ عنوان بناتے ہیں اور اس کے معنی لغت سے تلاش کرتے ہیں. نادان اور جو جاہل قسم کے ہمارے عوام ہوتے ہیں ان کے سامنے لغت کی خاتم کا معنی فلاں ہے, لغت میں خاتم کا معنی فلاں ہے اور جو ہے مولوی اس کا معنی یہ کرتے ہیں, دیکھو فلاں لغت لکھنے والے نے اس کا معنی یہ لکھا ہے اور اگر مرزا غلام احمد نے اس کا معنی اس طرح کر دیا تو کیا فرق پڑ گیا. یہ اہل اسلام کو دھوکہ دینے کی سازش ہے. خاتم قاریین کا معنی یہ نہیں جو علماء اسلام کرتے ہیں بلکہ اس کا معنی یہ اور یہ ہے. اور اس طرح کئی بیچارے نادان ان کے فریب میں جلدی آ جایا کرتے ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ لغت سے نہیں, خاتم النبیین کا مسئلہ لغت سے نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں تواتر اور تعامل امت سے طے کیجیے. اگر ہم اور آپ آج اسلام کے ہر مسئلے کو اور اسلام کے ہر عمل کو لغت سے تلاش کرنے لگ جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ دین جو ہے یہ بچوں کا کھیل بن کر رہ جائے گا اور ہر شخص دین کا ایک نیا تصور لیے کھڑا ہوگا. آج ہر آدمی لغت سے دین کا جو اصطلاحی لفظ ہے اس کا ایک نیا معنی تلاش کرے گا, گھر گھر ایک نیا دین پیدا ہو جائے گا. جس طرح اب ہم لوگ قرآن کریم میں جو لفظ آتا ہے یقیمون الصلاۃ یا اقامت الصلاۃ اگر ہم لغت سے لینا شروع کریں اور ہر کوئی لغت صلاۃ کا مفہوم طے کرے تو ظاہر ہے کہ یہ دین ہمارا وہ دین نہیں رہے گا جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے بلکہ ہر گھر میں ایک نیا دین پیدا ہو جائے گا. تو اس لیے ہم صلاۃ کا معنی لغت نہیں بلکہ تواتر اور تعامل امت سے طے کرتے ہیں. اسی طرح خاتم النبیین کو بھی تعامل امت کی روشنی میں طے کیجیے. آج اگر کوئی شخص صلات کو لغت سے لے لے اور اسے ہی دین کا مقصود حقیقی قرار دے تو آپ بتائیں کیا مسلمانوں میں انتشار پیدا نہیں ہوگا؟ اور یہ تواتر اور تعامل امت کا صریح انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے یہاں ایک دو سطریں زبانی یاد ہیں ہمارے استاد اور بزرگ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظل اللہ العالی کی. انہوں نے اپنی کتاب کفر الامت سیمانہ ختم النبوت اس میں جو ہے الحمد للہ بڑی ناقابل دلائل کے ذریعہ اس میں باتیں واضح کی گئی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے عبارات اور اس کے جانشینوں کے عبارات سے اور خاص طور سے بڑے اکابرین کے حوالہ جات سے. اس کتاب کے اندر الحمد للہ ختم النبوت کو بڑے عجیب انداز میں حل کیا گیا ہے اور قادیانی یعنی آج کل کے قادیانی جو 5-6 بزرگوں کا نام لے کر ختم نبوت کے مسئلے کو غلط طریقے سے حل کر رہے ہیں الحمدللہ کتاب کے اندر حضرت علامہ صاحب نے اس کا پورا علمی جواب دیا ہے اور ان کے جتنے بھی اعتراضات تھے ان کے بھی فاضلانہ جواب موجود ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ قادیانی سربراہ جتنے بھی آئے وہ ابھی انہیں الزامات کو دوہراتے چلے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو مرزا غلام احمد کے جو ماننے والے ہیں ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بے شک اگر آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کی غلامی میں داخل ہونا ہے تو شوق سے ہو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہ چاہیں جائیں مرزا غلام احمد قادیانی کی غلامی میں, لاکھ دفعہ جائیں اس کے پاس, لیکن انہیں ہم یہ حق ہرگز نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے آپ کو اس اسلام کا وارث سمجھیں جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. اس لیے کہ 1400 سال سے جو اسلام چلا آ رہا ہے اس کے وارث الحمدللہ ہم ہیں. اور دنیا کے ہر میدان میں, دنیا کے ہر بلڈنگ میں, دنیا کے کسی علاقے میں, دنیا کے کسی خطے میں, دنیا کے کسی ملک میں بھی اگر یہ لوگ ہم سے اس مسئلے کو طے کرنا چاہیں, الحمدللہ ہم حاضر ہیں کہ ہم ہی اس 1400 سال سے آنے والے اسلام کے وارث ہیں. یہ اگر غلام احمد غلامی میں جانا چاہتے ہیں شوق سے چلے جائیں, لیکن اپنے آپ کو اس اسلام کا وارث نہ سمجھیں جو ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے اور جس پر چلنے کی ہمیں تاکید کی ہے اور جس کے ماننے پر ہمارے قربی نجات موقوف ہے. قادیانی, اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو بدام خود نبی مانتے ہیں جو اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی درجہ شرافت سے کچھ نہیں کر سکتے, یہ ان کی اپنی بدبختی ہے, یہ ان کی اپنی ہے, لیکن ہم یہ تو برداشت نہیں کر سکتے کہ مرزا غلام احمد کو اس سب میں لا کھڑا کر دیا جائے جن کے اخلاق پر, جن کے کردار پر, جن کی شرافت پر, جن کی امانت پر اور جن کی عفت پر آسمان کے فرشتے بھی رش کرتے ہیں. میرے سامنے یہاں ایک مثال موجود ہے, وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب عورتیں برائے بیعت آیا کرتی تھی تو عام طور پر کہ مرد کا ہاتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ بھی لیتے اور انہیں بیعت بھی فرما لیتے, یہ طریقہ, لیکن بیعت کے وقت جب ہاتھ پکڑے جاتے ہیں اور جو الفاظ دہرائے جاتے ہیں مردوں کے ساتھ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں, ام المؤمنین ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے سوا کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں. حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان بھی ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے آپ کا ہاتھ پکڑنے کی درخواست کی تو آپ نے صاف طور سے فرما دیا ان لا اسافح النساء, کہ میں عورتوں سے مسافہ نہیں کیا کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی شرافت اور ان کا اخلاق و کردار اس عالی درجہ کا ہوتا ہے کہ کسی پہلو سے بھی ان پر بے حیائی اور بد اخلاقی کی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. مگر مرزا غلام احمد کا حال یہ ہے کہ رات کی تنہائیوں میں جوان عورتیں اس کا بدن دبایا کرتی تھی, اس کے کمرہ میں جوان عورتوں کا ہما وقت آنا جانا رہتا تھا, اور یہ بات بطور الزام کے نہیں. کیا آپ یہ سمجھیں یا ہمارے قادیانی دوست جو اس وقت اس روم میں تشریف فرما ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ بات ہم بطور الزام کے کہہ رہے ہیں؟ نہ, مرزا غلام احمد قادیانی کے اپنے بیٹے اور مرزا طاہر کے چچا نے سیرت المہدی میں ان عورتوں کے نام بھی لیے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے حجرہ میں اگرانہ پھرا کرتی تھی اور رات رات بھر مرزا غلام احمد کے پیر دبایا کرتی تھی اور اس کی خلوت اور اس کی جلوت کی ساتھی ہوا کرتی تھی. اس قسم کی مثالیں خود ان کی کتابوں میں موجود ہیں جس سے مرزا غلام احمد قادیانی کی بے حیائی کا اور اس کی بد اخلاقی کا پتہ چلتا ہے. افسوس یہ ہے کہ اب اس پر دعویٰ یہ ہے کہ وہ بھی اسی سب کا آدمی ہے, بلکہ وہ اس سب میں سب سے آگے بیٹھا ہے جن کی شرافت اور جن کی حیا اور جن کے تقدس پر ملائکہ کو بھی سلام کرنا پڑتا ہے. بزرگان محترم, قادیانیوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے عام طور سے ایک جملہ یاد کر رکھا ہے, وہ کیا؟ کہ جی ہم میں اور مسلمانوں میں اختلاف جو ہے نا وہ صرف حیات اور وفات مسیح کا ہے, بس. کہ بھائی مسلمان حضرت عیسیٰ کو زندہ مانتے ہیں, ہم مردہ مانتے ہیں, بس, اس سے زیادہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں. یہ ان کا جھوٹ ہے, یہ ان کی غلط بیانی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قادیانی سربراہوں نے کھلے بندوں اس کا اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک ایک چیز میں ان کا اختلاف ہے, ان کے نزدیک وہ آدمی جہنمی ہے. میں یہ بات بطور خاص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دوست ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی قادیانی کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, ویسے ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم نے تو کبھی نہیں سنا ان کو کہتے, لیکن ذرا جا کر ان سے پوچھے تو صحیح, ذرا ان کی کسی محفل میں بیٹھ کر یہ تو کہہ دیجئے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی جو نام نہاد نبوت ہے میں اس کو مانتا نہیں, پھر دیکھے کہ فتویٰ کس طرح آپ پر صادر ہوتا ہے. تو ان کے نزدیک وہ اشد جہنمی ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کو خدا کا پیغمبر نہیں مانتا. اب آپ ہی بتائیں کیا یہ اختلاف معمولی نوعیت کیا ہے؟ مرزا غلام احمد نے اپنے منکرین کو جو کنجریوں کی اولاد بتایا اور جو خوب جی بھر بھر کر گالیاں دی ہے, کیا یہ بات ہماری غیرت گوارا کرتی ہے؟ نہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مثال مجھے یاد آئی, بطور لطیفہ کے نہیں ان کے حوالے سے کہتا ہوں, ہمارا کلمہ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ ہمارا کلمہ ہے. اب قادیانیوں کا کلمہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن ان کا کلمہ یہ نہیں. اب آپ یہ کہیں کہ پھر ان کا کلمہ ہے کیا؟ اگر آپ دوستوں میں سے کسی کے پاس سیرت المہدی ہے, سیرت المہدی کی جو تیسری جلد ہے اس کے صفحہ 305 پر, اس کے صفحہ 305 پر آپ کو قادیانیوں کا کلمہ ملے گا. اور یہ کلمہ لکھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے, اور اس کلمے کو بیان کیا ہے حکیم نور الدین نے. یعنی ان کی جماعت کے جو صفے اول کے جو لوگ ہیں وہ اس کلمے کو بیان کر رہے ہیں اور کھلے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کلمہ یہ ہے. اب ہمارا کلمہ, یعنی آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ بیٹا ہمارا کلمہ کیا ہے, بیٹا کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کسی مسلمان بھائی سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن آپ سیرت المہدی کے صفحے پر غور کریں, مجھے جہاں تک یاد ہے ممکن ہے کہ الفاظ جو ہیں شاید اگر میں غلطی نہ کروں تو کہ ایک دو لفظ کا فرق ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ جہاں تک مجھے یاد ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ وہ صحیح جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ جی ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا. یہ کون کہتا ہے؟ مرزا بشیر کہتا ہے کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرمایا کرتے تھے, یعنی حکیم نور الدین کہا کرتا تھا کہ ہر نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے. بات اپنی جگہ صحیح ہے, نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کلمہ, حضرت موسیٰ کا اپنا کلمہ, حضرت عیسیٰ کا اپنا کلمہ, حضرت داؤد کا اپنا کلمہ. یہاں تک تو اس کی بات ٹھیک ہے کہ جی ہر نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے. آگے کے الفاظ سنیں, مرزا کلمہ یہ ہے. وہ کہتا ہے مرزا کا کلمہ یہ ہے میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا. کوئی قادیانی یہ کہتا ہے کہ جی ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جھوٹ کہتے ہیں. اب ان کلمہ یہ غلط ہو یا صحیح ہو, میں اس وقت اسے بحث نہیں کرتا کہ اس کا یہ کلمہ غلط ہے یا اس کا یہ کلمہ صحیح ہے. میں صرف اس کے الفاظ سے اس وقت بحث کر رہا ہوں کہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور مرزا کا کلمہ کیا ہے؟ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا. اور الفاظ بھی اس کے یہی ہے کہ مرزا کا کلمہ یہ ہے. ہر نبی کا جس طرح کلمہ ہوتا ہے مرزا کا کلمہ یہ ہے. تو اب اگر ہمیں مسلمانوں کو وہ تانا دیتے ہیں کہ جی تم ہمیں کلمہ پڑھنے نہیں دیتے, تو ہم ان سے کہتے ہیں بے شک تم اپنا کلمہ پڑھو, کھل کر پڑھو, رات دن پڑھو, اس کی تسبیحیں کرو اور اس کو جو چاہے بیان کرو, لیکن کم سے کم مسلمانوں والا کلمہ تو نہ پڑھو. جس طرح آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر کوئی شخص آج یہ کہے کہ جی لا الہ الا اللہ ہم ابراہیم کو خدا کا رسول موجودہ وقت کا مانتے ہیں, تو ہم کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بے شک خدا کے پیغمبر, ذلیل القدر پیغمبر اور جد الانبیاء ہیں, تمام انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات آگے جا کر ان کی نسل میں آئے ہیں, لیکن ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو میں نے صرف یہ بات بطور ایک مثال کے عرض کی ہے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اور مسلمانوں میں اختلاف صرف حیات اور وفات کے بعد, اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ غلط ہے. اور ان کی کتابوں میں باقاعدہ یہ ہے ایک ایک چیز کا, یعنی نام لے کر کہا گیا ہے کہ ایک ایک چیز کا اختلاف ہے. تو اگر کوئی دوست, نادان دوست ہمارے یہ سمجھ رہے ہوں کہ جی مسلمانوں میں اور قادیانوں میں اختلاف صرف ختم نبوت کا ہے یا حیات اور وفات مسیح کا ہے, تو یہ بالکل غلط ہے. بلکہ ہمارا اختلاف ان کے ساتھ ایک ایک چیز میں ہے. یہ ہم سے ایک ایک چیز میں جدا ہوئے ہیں, اور یہ ایک ایک چیز میں ہم سے علیحدہ ہوئے ہیں صرف دھوکہ دینے کے لیے. انہوں نے اپنے اوپر اسلام کا ایک چولہا تان رکھا ہے اور اسلام کا ایک لیبل سجا رکھا ہے, ورنہ در حقیقت ان کا تعلق اس اسلام سے نہیں جو 1400 سال سے جس کے وارث الحمدللہ ہم چلے آ رہے ہیں. اور ہم ببانگے دہل دنیا کے کسی میدان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا تھا, جو اسلام عطا فرمایا تھا, اس کے وارث جس طرح صحابہ کرام ہیں, ہم اسی صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں, اسی تابعین پر چلنے والے ہیں, اسی تبع تابعین کی اقتداء کرنے والے ہیں. زمانہ اپنا وقت اپنے صفے اپنی صف اگر لپیٹتا جا رہا ہے, تاہم ہم اپنے اس وارثیت سے پیچھے ہٹنے کے لیے, ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اللہ جل شانہ ہمیں اسی اسلام پر قائم رکھے, اسی اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں اسی اسلام پر اس دنیا سے جانے کی سعادت مہیا فرمائے. بہرحال میں اپنے ختم نبوت بھائی کی معرفت اپنے ان تمام دوستوں سے جو اس وقت اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں بہت خوش ہوں کہ آپ دوست سارے قادیانیوں کے عقائد و اعمال جو ہیں یا ایک لفظ کے یا ان کی شرارت یا ان کے کذب یا ان کے دجل کو وقتاً عوام کے سامنے لاتے ہیں, کبھی نرمی کے ذریعہ کبھی سختی کے ذریعہ, اور اگر کہیں وہ غلط بیانی کرتے ہیں الحمدللہ ہمارا جذبہ بیدار ہے. ہم یہ بات کسی لمحے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی طرح پر بھی آپ کی ذات مبارک پر کوئی انگلی اٹھائے, آپ کے خاندان پر کوئی انگلی اٹھائے, آپ کے ماننے والوں پر کوئی انگلی اٹھائے. آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو چیزیں بھی وابستہ ہو گئی ہے اس پر کوئی انگلی اٹھائے, اہل اسلام کی نہ غیرت برداشت کر سکتی ہے نہ حمیت برداشت کر سکتی ہے. جان اگر جاتی ہے تو اس راہ میں چلی جائے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن یہ بات ہمیں گوارا نہیں کہ ہمارے آقا کی عزت کو بیچ بازار میں لایا جائے اور اہل اسلام معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں بیٹھے آرام کے ساتھ اس بات کو سنتے رہے. نہ میں بہت خوش ہوں الحمدللہ کہ آپ سب دوست جتنے بھی اہل اسلام یہاں پر تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ ان کی غیرت اسلام میں اضافہ فرمائے, ان کی حمیت اسلام میں اضافہ فرمائے, ان کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت والے عقیدے کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہا کریں, ساری دنیا میں اس عقیدے کو پھیلائیں. ہاں اگر کسی واقعتاً اس پہلو میں کوئی شک ہے تو بے شک اپنی قریب کی کسی مسجد میں کسی عالم کے پاس جا کر اپنے اس عقیدے کی وضاحت کر لے. بات سمجھنا چاہے سمجھنا آسان ہے, لیکن اگر کوئی شخص شرارت پر آ جائے, دجل پر آ جائے, دغا پر آ جائے, جھوٹ پر آ جائے اور اپنے تعصب پر آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو پھر دنیا کے جتنے بھی دلائل آپ مہیا کر لیں وہ بیکار ہیں. اور قادیانی جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو زیادہ تر غلط قسم کی بیانی کرتے رہتے ہیں, جھوٹ بات کہتے رہتے ہیں, آپ انہیں دیکھیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ختم نبوت بھائی جو ہے کچھ کہہ رہے تھے, یا ہمارے سمیر بھائی کی آواز آ رہی تھی, یا دوسرے آزاد لب اسپیکر وغیرہ کی آوازیں آ رہی تھی, اور یہ دوست اس بلوچ کو یا کسی دوسرے اور قادیانی مربیوں کو یا ان کے مبلغوں کو ایک آسان سے سوال پوچھتے ہیں تو یہ بات کہیں کی کہیں لے جاتے ہیں. بہرحال اللہ جل شانہ ہماری اس آواز ہم سب کے لیے قابل عمل بنائے اور اس میں رائے ہدایت فرمائے. جزاکم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدد رکھا ہوں کہ میں نے تھوڑا سا آپ کا وقت زیادہ لے لیا کیونکہ ذرا دل نے جذبہ بیدار کیا, بات آگے بڑھتی چلی گئی. امین بھائی مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی زیادہ وقت تو نہیں ہو گیا. میں نے کہا ہم میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا وقت زیادہ لے لیا ہے تو اس پر میں معذرت خواہ ہوں. اس سننے سنانے کو قبول فرمائے اللہ. اگر یہاں اس محفل میں اگر کوئی قادیانی آئندہ اس موضوع پر کوئی مزید قسم کی بات سننا چاہتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ میں وقتاً فوقتاً آؤں گا. ایسے کئی مضامین اس وقت میرے ذہن میں موجود ہیں جس کو ابھی تک ہم نے چھیڑا نہیں ہے, اور چھیڑ دیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ خود انہیں بھی واضح ہوگا کہ الحمدللہ اہل اسلام اپنے دلائل میں بات کرتے ہیں, یہ ان چیزوں کو چھیڑتے نہیں کہ جس کے پیچھے دلائل یا تائید نہیں ہوتی. بہر اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. آپ یہاں پہ روم میں تشریف لائیں تو آپ نے ایک مختصر سا جو ہے بیان کیا, لیکن بہت لاجیکل گفتگو آپ نے الحمدللہ فرمائی. بہت ساری باتیں نہیں تھی جو ہماری سمجھ میں آئی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہماری آپ سے یہی گزارش ہے حافظ اقبال صاحب, جب بھی آپ کے پاس وقت ہو موقع ہو آپ ضرور اس روم میں جو ہے وہ تشریف لائے کرے اور ہماری رہنمائی جو ہے وہ کیا کرے. الحمدللہ ہم یہاں پہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں, منکرین کے حوالے سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں, اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ آگاہی دیتے ہیں, اصلاحی بیانات بھی الحمدللہ ہم یہاں پہ کرواتے ہیں اور آپس میں جو ہے اصلاحی گفتگو بھی کرتے ہیں. آپ سے یہ بھی گزارش ہے حافظ اقبال بھائی کہ آپ اصلاحی بیانات بھی جو ہے وہ اس روم میں جو ہے وہ ضرور کیا کریں تاکہ ہم دین کی طرف جو ہے واپس آ سکے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنا سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ. تو اب جن لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں وہ آئیے, حافظ اقبال صاحب روم کے اندر موجود ہے, حافظ اقبال بابا صاحب روم میں موجود ہے, تو آپ لوگوں سے گزارش سوال کرے. آئیے سمیر بھائی, پھر ختم نبوت بھائی, خالد بھائی. سمیر بھائی آپ پلیز مائک پہ تشریف لائیں.
جزاک اللہ جی. سب سے پہلے تو حافظ صاحب آپ کا جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ. آپ جیسے علماء دین جب تشریف لاتے ہیں تو ہم جیسے کارکنوں کی جو ہے بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور آپ نے قطن بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں لیا. ختم نبوت کا موضوع تو ایسا ہے کہ آپ جتنا بھی بولتے جائیں ہمارے جو ہے وہ کبھی بھی نہ کان ان سے سننے سے جو ہے وہ گھبراتے ہیں, نہ دل طبیعت بھرتی ہے. یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں, دو ہاتھ کھڑے ہیں, اس کے بعد میں بات کرتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوبارہ حضرت کا تعارف کرا دوں مختصر سا. حضرت مولانا اقبال صاحب دارالعلوم مانچسٹر سے, یہ آن لائن ہے, دارالعلوم مانچسٹر یو کے میں, مانچسٹر یو کے میں ہے اور وہاں سے آن لائن ہے. اور الحمدللہ میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ 50 سے زائد حضرت نے جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں. تو میں مولانا سے یہ مجھے سوال یہ کرنا تھا, کیونکہ ساتھی پوچھے تھے ابھی جو عالمی مجلس تحفظ خط نبوت میں جو آپ کی کتاب چھاپی ہے پاکستان میں, میں اس کا نام بھول گیا تھا, اس کا نام اگر آپ بتا دیں تو بڑی جو ہے وہ میں آپ کو نہایت ہی جو ہے مشکور ہوں گا. اور جو چند کتابیں جو اہم ہیں جو ہم سب کے لیے مطالعے کے لیے ضروری ہے, تو اس کا بھی جو ہے وہ نام ذرا ذکر کر دیں تو بہت ہی جو ہے میں آپ کا جو ہے وہ ممنون اور مشکور ہوں گا. جزاک اللہ, مائک پر تشریف لائیے. جزاک, یہی میرا سوال تھا.
دو گزارش ہے. ایک تو ایک کہ کسی دوست نے یہ پوچھا ہے کہ بھائی مردوں اور عورتوں کے سلسلے میں کوئی ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے, تو میری ایک کتاب بہت عرصہ پہلے ہوئی تھی جس کا نام ہے معارف بیعت. بیعت کے عنوان پر ہے اس میں. یہ دراصل تصوف کی کتابیں ہیں جو میں کو کسی درس میں اور یہ گیا تھا تو وہ ذرا تفصیل گئی ہوگی تو بعض دوستوں نے اسے نقل کر لیا. چار کتابیں اس عنوان پر, معارف بیعت ہے, معارف کرامت, معارف کشف اور معارف الہام. تو معارف بیعت میں میں نے اس کی ذکر لکھی ہے کہ حدیث کے روشنی نبی اور بزرگان اسلام بالخصوص صوفیہ اعظم کے حوالہ جات کی روشنی میں اس موضوع کو دیا ہے. غالباً اقرا بھائی ہیں, اگر وہ ختم نبوت بھائی سے گفتگو کر لیں تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کر رہا ہوں کہ دفتر میں کہہ دوں کہ ان کی خدمت میں بھی ایک بھیج دیا جائے. اور جہاں تک نبوت بھائی نے درخواست کی ہے تو یہ درحقیقت تھا جو غالباً بہت عرصہ پہلے میں لکھا تھا, لیکن اس کی تبدیل میں نے کی دوبارہ, اسے مزید حوالہ جات کے ساتھ کیا. یہ ابھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے شائع کی ہے. اس کا نام ہے اہم پیش گوئیاں اور ان کا تجزیہ. مرزا غلام محمد قادیانی کی جتنی پیش گوئیاں تھی ان میں سے جس کو قادیانی بڑے اہمیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں, بالخصوص کل سے یا غالباً تھوڑی دیر پہلے پرسوں بھی, کل بھی میں سن رہا تھا وہ محمدی بیگم کا قصہ, تو میں نے وہ اپنے وہ پیش گوئی ہے اس کی پوری تفصیل. اور قادیانیوں کی طرف سے جتنے اعتراضات یا محمدی بیگم کی نکاح کے سلسلے میں یہ جتنی بھی تعویلات لاتے ہیں ان تعویلات کو سامنے رکھ کر اس کا جواب بھی اس میں موجود ہے. کیونکہ غالباً 18 بڑی اہم پیش گوئیاں ہیں, ان کا میں نے دلائل کے ساتھ قادیانی کتاب کیا ہے. مجھے علم نہیں کہ وہ چھپ گئی ہے, تقسیم ہوتی ہے وہاں یا نہیں ہوئی ہے. غالباً مولانا اللہ وسائے صاحب نے کسی دوست سے کہا کہ وہ چھپ بھی چکی ہے, تو اگر یہاں آ گئی تو بابا صاحب جو ہیں وہ ختم نبوت والے بابا جی وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اس سے مطلع بھی فرما دیں گے. اس کے علاوہ کسی زمانے میں قادیانی مرکز سے یہاں لندن سے ایک رسالہ شائع ہوا تھا مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے خلاف اور ان کے ان رفقا کے خلاف جو غالباً افریقہ کے کسی ملک میں گئے تھے اور وہاں ان کا کوئی بیان تھا, تو ان لوگوں نے یہاں پر اس بیان کے خلاف پورا ایک رسالہ لکھ کر مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اور ان کے رفقا کو چیلنج کیا تھا. تو اسی زمانے میں میں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا جس کا نام تھا جھوٹ کا پیغمبر, اور جو ہے اس میں جتنے بھی جھوٹ تھے ان کے اور جتنے بھی یہ ساری پیش گوئیاں جھوٹی ہوئی تھی ان ساری چیزوں کو بھی میں نے اس میں جمع کر لیا تھا. وہ غالباً رسالہ اب نہیں ہے, تو انشاءاللہ تعالی اگر یہ رسالے چھپ گئے اور آ گئے تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ میں بھیجوں گا. بہرحال یہ اقرا بھائی جو ہیں اگر وہ ختم نبوت بھائی سے آپ رابطہ کر لیں تو وہ اگر مجھے بتا دیں گے آپ کا جو ذاتی پتہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ میں دفتر میں کہہ دوں گا کہ آپ کی خدمت میں رسالہ بھیج دیا جائے تاکہ اس میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کر لیں. اور جہاں تک ہمارے سمیر بھائی نے یہ کہا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اصلاحی بیانات بھی ہوتے رہیں گے, مجھے تو بہت ہی خوشی ہوگی اس لیے بھی کہ اگر میری وجہ سے یا میرے اس چند بیٹھنے کی وجہ سے اگر کسی دوست کی علمی طور پر عملی طور پر کوئی اصلاح ہو جاتی ہے, ان کی آخرت بن جاتی ہے اور آخرت کی زندگی سنور اور سدھر جاتی ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا اور میرے دل سے بھی دعائیں نکلے گی, بلکہ میں تو یہ سمجھوں گا کہ آپ سارے دوست بھی یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سارے دوستوں کا ذریعہ نجات بھی بن جائے گا کہ ہماری وجہ سے کسی کی عقیدے کی اصلاح اگر کسی قاجانی دوست کی ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی. اور ان بھائیوں کی بھی کہ جو ابھی تک قاجانی کے بارے میں کسی بھی غلط فہمی کا شکار ہیں, ان کی بھی کوئی اصلاح ہو گئی اور وہ کسی موقف پر اس موقف پر جو ہمارا موقف ہے آ گئے دلائل کی روشنی میں, حقائق کی روشنی میں, یہ بھی ہماری ذریعہ نجات ہو جائے گی, ایک ذخیرہ آخرت بن جائے گا. اور جہاں تک اصلاحی باتوں کا تعلق ہے میں خود بھی اس سلسلے میں بہت گنہگار ہوں اور مجھے خود بھی نصیحت کی ضرورت ہے. تاہم انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً دوستوں کی خدمت میں اصلاحی بیانات کے ذریعہ ہو, حیات مسیح کے عنوان سے ہو, ختم نبوت کے عنوان سے ہو, تجزیہ قادیانیت کے عنوان سے ہو, مرزا غلام احمد قادیانی کی دعودار زندگی کے عنوان سے ہو, اس کے معقولات و مشروبات کے عنوان سے ہو, یا اس کے تناقضات کے عنوان سے ہو, یا اس کے ملبوسات کے عنوان سے ہو, یا کوئی بھی عنوان اس کا ہم اٹھائیں گے, یا ایک مضمون ان شاء اللہ تعالیٰ انقریب چھپ رہا ہے جس میں اس کا عنوان یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں کسی غریب کسی شریف گھرانے میں پڑھی جا سکتی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں کسی شریف گھرانے میں پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں, یہ پورا ایک مضمون ہے میرا, تو وہ جب آئے گا سامنے تو وہ بھی آپ دیکھیں گے. پھر علاوہ ازیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو سسر ہے میر ناصر, اس کے جو اشعار ہیں نا مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں, وہ اگر آپ سنیں گے تو وہ بھی حیران رہ جائیں گے کہ وہ بھی اپنے احمد جی کو کیا سمجھا تھا. ان شاء اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان اشعار سے بھی آپ لطف اندوز ہوا کریں گے, اللہ نے چاہ تو ان شاء اللہ آئندہ سے صحیح.
جزاک اللہ خیر مولانا, بہت بہت شکریہ آپ کے بیان کا. سب کو السلام علیکم. کہنا یہ تھا کہ آپ کی کتابوں کا انگریزی میں اگر ترجمہ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے تو ذرا اس کی وضاحت کر دیں, شکریہ. اور ایک خاص بات پوچھنی یہ تھی کہ آپ نے سرسری طور پہ یہ بتا دیا کہ کوئی حدیث ہے عورتوں سے ہاتھ ملانے کے بارے میں, تو ذرا اس کا آپ ریفرنس دے دیں, کیونکہ اسی کمرے میں دو دن پہلے کسی صاحب نے سوال کیا تھا لیکن ہمارے پاس ریفرنس موجود نہیں تھے. اگر آپ کوئی ریفرنس دے دیں تو ہم دیکھ لیں گے اور ان کو پرووائڈ کر دیں گے. شکریہ بہت بہت.
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ اس روم میں جتنے بھی ختم نبوت کے مجاہد بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے سے میرے جیسے, اور آپ کی اگر رہنمائی مل جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ قافلہ جو ہے وہ اس طرح سے چلتا رہے گا اور ہم ختم نبوت کا جھنڈا جو ہے پرچم ان شاء اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ اوپر رکھیں گے. تو جہاں تک یہ قادیانیوں کا تعلق ہے تو ان کے یہ بڑے بڑے مربی جو ہیں یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب نہیں بالکل کسی طرح سے نہیں دے سکتے اور گالی گلوچ پہ جو ہے اتر آتے. اقرا بھائی نے آپ سے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ کیا یہ تمام کتابیں جو ہیں وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں, اگر ہو رہی ہیں تو میں پھر ان شاء اللہ تعالیٰ بابا جی سے جو ہے وہ رابطہ کر لوں گا, مجھے کچھ کتابوں کی ضرورت ہے, کچھ قادیانی حضرات سے میری بات ہوتی ہے جنہیں اردو سمجھ میں نہیں آتی, جیسے محمدی بیگم کی آپ نے بات کی پیش گوئی تو اس کے یہ بہت عذر دیتے ہیں, یہ بلوچ یہاں پہ بیٹھا ہے اس نے آسمان میں نکاح پڑھوایا تھا, پتہ نہیں یہ بھی موجود تھا اس نکاح میں, تو وہ ایک الگ بات ہے. تو جزاکم اللہ خیر, اگر آپ اسی طرح سے ہماری رہنمائی کرتے رہیں تو ہمارے حوصلے جو ہیں وہ مزید بلند ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور ختم نبوت کے جتنے بھی سپاہی اس روم میں بیٹھے ہیں جو مائکرو فون پہ آتے ہیں یا نہیں آتے یا جو صرف ایک ٹیکسٹ لکھ دیتے ہیں, وہ تمام کے تمام اس ثواب کے جو حقدار ہیں, اور انہیں ان شاء اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ روز قیامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان کی شفاعت جو ہے وہ ضرور نصیب ہوگی, میرا یہ ایمان ہے. تو آئیے بنگو بھائی آپ تشریف لائیے.
السلام علیکم. بنکو بھائی آپ تشریف لائیے. اس سے پہلے میں حافظ صاحب سے وہ جو درخواست کی وہ اقرا بھائی نے, ایک تو حدیث کا اگر حوالہ بھی آپ کو یاد ہے اور آپ کے پاس موجود ہے تو وہ بتا دیں, اور دوسری وہ کتاب کے ترجمے کے حوالے سے بتا دیں. ساتھیوں نے سوال کیا, آپ مائک پر تشریف لائیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال سے کمپیوٹر کے قریب نہیں ہے اپنے مولانا حافظ صاحب. تو بنکو کنگ بھائی آپ آ جائیے, اور بنکو کنگ بھائی نہیں آتے تو یہ بلوچ اور جو ہے وہ کالم بلوچ مائک پر تشریف لائیں گے. حافظ نافع بھائی مبارک ہو آپ کو بھی, آپ بھی بلو نک کے ساتھ تشریف لائیں اس روم میں. جزاک اللہ.
امین بھائی نے جو بھی تقریر کی ہے ساری کی ساری جھوٹ پر مبنی, احمدیت کی مخالفت میں سراسر دھوکہ دہی تھی. میں نے ان کو چیلنج کیا ہے اور سب روم کو میں چیلنج کرتا ہوں, تم سب منکر ختم نبوت ہو. تم سب یہ مانتے ہو نبی اللہ عیسیٰ آسمان پہ زندہ ہے, وہ آسمان سے نازل ہوں گے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آئیں گے, لہذا آخری نبی وہ بنیں گے, یہ تمہارا عقیدہ ہے. تم منکر ختم نبوت ہو. بات کرو مجھ سے. ہم احمدی ہیں خدا کے فضل سے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیتاً بلا شرط اور قطعی طور پہ آخری نبی اور آخری رسول مانتے ہیں, اور اسی بنا پہ ہم حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں. وہ نہیں آ سکتے. اب رسول پاک کا فیضان چلے گا قیامت تک. تم منکر ختم نبوت ہو, میں کہوں گا بار بار منکر ختم نبوت مردہ بار, منکر ختم
بس 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 پھاٹ نہ جائیں, پھاٹ نہ جائیں. پہلے اس بات کا جواب سن لے, پہلے اس بات کا جواب سن لے. اس بات کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا, قیامت تک کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں. ان کی وفات اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد بھی ہو جاتی ہے تو وہ ان کے آخری نبی ہونے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ اگر کسی شخص کے چار بیٹے ہوں تو جو پیدائش میں آخری ہے, جو چوتھے نمبر والا ہے وہ آخری کہلائے گا. اگر تیسرے نمبر والا چوتھے کے بعد بھی فوت ہو جاتا ہے تو وہ بھی چوتھے نمبر والا ہی آخری کہلائے گا. آخری وہ ہے جو پیدائش میں آخر ہے, جو باست میں آخر ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں پیدائش میں سب سے آخر ہیں, آخر میں ہیں. نبیوں میں باست میں, باست نبوت میں سب سے آخر میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے کو باست نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا. جو بھی شخص ایسا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ کذابون دجالون میں سے ہے. کذابون دجالون سلاسون, وہ جو تیس بڑے بڑے کذاب اور دجال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کذاب ہے, وہ دجال ہے, وہ لانتی ہے. اگر چوتھے کے بعد پانچواں پیدا ہو جاتا ہے تو چوتھا آخری نہیں رہتا, پانچواں آخری بن جاتا ہے. اس لیے قیامت تک کسی نبی نے ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہونا. وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے, وہ جب مرضی فوت ہو جائیں, ان کے فوت ہونے سے جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کے اوپر کتن کو فرق نہیں پڑتا. یہ تمہاری بات کا جواب تھا. جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے, وہ کذاب ہے, وہ دجال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ مسلمانوں کے امام ہوں گے اور شریعت محمدی کے اوپر دعویٰ وہ عمل کریں گے, اور وہ جو ہے وہ اپنی وہ نبوت کا دھندا مرزا قادیانی کی طرح نہیں چلائیں گے. اگر یقین نہیں آتا تو ازالہ ہم نکالو, یہ جو روحانی خزان کی جلد نمبر 3 نکالو, اس کے اوپر میں تمہیں پڑھ دیتا ہوں. یہ میرے سامنے اصل کتاب, یہ پڑھیے سامنے اصل کتاب. قرآن مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ مسیح اول اور مسیح ثانی نے مابا الامتیاز قائم کرنے کے لیے صرف یہی نہیں فرمایا کہ مسیح ثانی ایک مرد مسلمان ہوگا, شریعت قرآنی کے موافق عمل کرے گا, اور مسلمانوں کی طرح سوم و صلات وغیرہ احکام فرقانی کا پابند ہوگا, اور مسلمانوں میں پیدا ہوگا, ان کا امام ہوگا, اور کوئی جدا گانا دین نہ لائے گا, اور کسی جدا گانا نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا. نیچے لکھتا ہے اس جگہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ مسیح کا مسیح بھی نبی چاہیے تھا, کیونکہ مسیح نبی تھا, تو اس کا اول جواب دیئے یہ کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولانا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی, بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا, اور اس سے زیادہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرے گا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہوں. یہ تمہارے بات کا مفصل اور مدلل جواب.
جی السلام علیکم اللہ. سمیر بھائی آپ کیا دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار رہے ہیں؟ یہ کبھی بھی مرزا قادیانی کی کتابوں میں کھولیں گے انہیں شرم آتی ہے. بلوچ تم یہاں پہ چیلنج کرو, میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, میرے سوال کا جواب دو. میں بار بار دوہرا رہا ہوں, اگر تم مذاق سمجھو گے تو یہ تمہاری اپنی بدقسمتی ہے. مرزا قادیانی دو سال تک جو ہے وہ عیسیٰ بنایا گیا, مریم بنایا گیا, اس کے بعد پھر وہ پریگنٹ بھی ہوا, دس مہینے کا حاملہ بھی ہوا, اسے حیض بھی آیا, اس سے پہلے شیطان نے اس کے ساتھ عملے کو میں لوٹ بھی کیا. یہ تمام آپ کی کتابوں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ یہ بتاؤ کہ جس وقت ڈلیوری کا وقت آیا تھا تو اس بچے کا کیا بنا؟ وہ جو دس مہینے کا بچہ تھا اس کا کیا بنا؟ کیا مرزا پورا کا پورا جو ہے وہ پیدا ہوا تھا یا بچے کی صورت میں؟ تو اور پلیز اگر میرے سوال کا جواب دے سکتے ہو تو جواب دو.
السلام علیکم سب دوستوں کو, سب مسلمان بہن بھائیوں کو. لور سیکر صاحب, یہ سوال تو میں کر کے تھک گیا بھائی, میرے کو جواب نہیں ملا تو پھر آپ کو کہاں سے ملے گا؟ لیکن وہ ڈلیوری کے ٹائم پر یہ بلوچ 134 موجود تھا, لیکن وہ بتا نہیں رہے کہ وہ بچہ جو تھا وہ لڑکا پیدا ہوا کہ لڑکی, یا پھر کوئی خنزیر کی اولاد پیدا ہوا ہوگا, کیونکہ یہ اصل میں چھپا رہے ہیں. ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ایک مرد کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کون سا ہوگا, تو اس لحاظ سے جو ہے یہ بیچارہ مجھے جواب نہیں دے سکا. تو آپ کو کیا جواب دے گا؟ آجا بلوچ ایک بتاؤ, وہ ڈلیوری کے ٹائم میں جو بچہ تھا وہ پیدا جب ہوا تو وہ کیا پیدا کیا ہوا؟ وہ کوئی سورنی ورنی یا سور وغیرہ یا پتہ نہیں, بہرحال مجھے نہیں پتا, یہ بلوچ آ کر بتائیں گے. تو آجا بلوچ جواب دو. یہ لو سیکر نے بھی وہی سوال کیا جو میں نے کیا تھا. میں تو کر کے میں تھک گیا یہ بلوچ سے, اس نے تو مجھے ابھی اپنے لسٹ سے بھی نکال دیا. اچھا جواب دو کہ وہ بچے کا کیا بنا.